قیامت کا وہ مرحلہ جس کو قرآن نے بہت تفصیل سے سورہ کے اندر بھی اور مختلف اور قرآن مجید کی مختلف سوروں کی آیات میں بیان کیا. لیکن جو مداد حجت خدا کے اوپر آدم سے لے کے خاتم تک, اور اگر اس کو امامت کے سفر میں دیکھیں تو 250 سال جو پیش آئی, امت کی اکثریت ہمیشہ حجت خدا سے دور, اور شیطانوں, سامریوں, فرعونوں, قارون, حمان اور نمرود کے چکر میں زندگیاں گزارتی تھی. اکثریت نے اپنی نفس پرستی اور دنیا کی محبت کا حل ہمیشہ حجت خدا کے مخالف حریفوں کے دامن میں اور ان کے محلوں میں, ان کی حکومتوں کے اندر. آج آپ پاکستان کی مثال دیکھیں, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی حاکمیت اور پاکستان کا نظام ہم سب جانتے ہیں, امام زمانے کا تعین شدہ نظام نہیں ہے جس کو ہم جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی مختلف ممالک ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے, جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ حجت خدا جو نظام لے کر آئے تھے قرآن مجید کے اندر, تو ولایت اور امامت سے تعبیر کیا گیا. اس کے بعد آئمہ نے بھی ولایت اور امامت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کو واحد سیاسی نظام اور واحد معاشرتی نظام قرار دیا. امیر المومنین کا زدین میں تمام جھگڑا ہی ہمارا باقی ان حریفوں سے کہ جو امیر المومنین کی ولایت اور امامت کو سیاسی میدان میں نہیں مانتے تھے غدیر کے بعد, یہی ہے کہ امامت اور ولایت جس کے مقابلے میں غدیر کے بعد لوگوں کے انتخاب سے حاکم کا انتخاب ہوا. خدا کا انتخاب حاکمیت اور حکومت کے بارے میں غدیر میں طے ہوا, اور لوگوں کو حاکم کا انتخاب صحیفہ میں طے ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمہور نے اپنا حاکم خود بنایا, جس کو صحیفہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, جس مقام کو جہاں پہ یہ الیکشن کا پروسیس اور انتخابی مرحلہ طے پایا, اور غدیر کے اندر خدا بند مطال کے بنائے ہوئے حاکم کا اعلان ہوا تھا کہ نبی نے حاکم بنایا. حاکم بنانے کا حق فقط خدا بند مطال کو ہے, خدا بند مطال کے بنائے ہوئے حاکم کا نبی نے اعلان کیا, اور یہی سلسلہ امامت اور ولایت کا خلافت تک آتا ہے. پھر خلافت ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل ہوتی ہے, جس کی آج مثال آل سعود اور وہ حجاز کا خطہ ہے, جہاں پہ یہ ناپاک اور یہ خبیث بادشاہت بنو امیہ کی ابھی تک جاری مثالی ہے, اور اس کے بعد پھر بادشاہت اور ملوکیت سے گر کے تباہ شدہ اور ہلاک کنندہ ترین نظام جمہوریت, جس کو علامہ اقبال اپنے فارسی کلام میں بہت اچھی تعبیر استعمال کرتی تھی, نفرت جمہوریت سے علامہ اقبال کو تھی. اردو میں بھی فارسی میں بھی میرے ذہن میں ایک فارسی شعر آیا کہ فرماتے ہیں کہ بری دس دو سر خر غلام پستکاری شو. فرماتے ہیں کہ جو دو سر خر ہے, دو سر خر فارسی میں کہتے ہیں کہ 200 گدھے, مثلا وہ کہتے ہیں وہ حاکم جو گدھوں نے مل کے بنایا ہو, بری دس دو سر خر غلام پستکاری شو. غلام پختکاری, پختکاری سے مراد علامہ اقبال کے یہاں پہ وہ امام ہے جو پختہ مستحکم محکم قرآن خدا, جس کی حاکمیت کے بارے میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں. پختکار غلام پختکاری شو گری دس درد جمہوری غلام پختکاری شو, گری دس درد جمہوری غلام پختکاری شو کہ از دو سد خر کار انسانی نبی آیا. یہ شعر کہ یہ 200 گدھے بھی مل کے جب اپنا حاکم خود بناتے ہیں, یہ کبھی بھی انسانیت کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا. اب وہ 200 گدھے حضرت آدم کے دور میں اپنا حاکم خود بنائے, وہ 200 گدھے حضرت موسیٰ کے دور میں اپنا حاکم سامری کو بنائے, وہ 200 گدھے حضرت ابراہیم کے دور میں اپنا حاکم نمرود کو بنائے, یا یہ 200 گدھے حضرت موسیٰ کے دور میں اپنا حاکم فرعون کو بنائے. علامہ اقبال کہتے ہیں 200 گدھوں کا حاکم کبھی بھی کشور کو, ملک کو, خطے کو کار انسانی نہیں آیا, کبھی نہیں بنا سکتا. چاہے وہ انبیاء کے دور میں بنائیں, چاہے امامت کے دور میں یزید کو اپنا حاکم بنائیں, 200 گدھے, یہ 200 گدھوں کی پارلیمنٹ کبھی بھی انسان کو نجات نہیں دے سکتی. اور اس کی بہترین مثال پاکستان, 70 سال سے 200 گدھوں نے پاکستان کا جو حال کیا ہے, بین الاقوامی اور عالمی گدھوں کی شہادت کے ساتھ, ان کی نوکری کے ساتھ، ان کی غلامی کے ساتھ پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے. خود و خدیر سے نظام منحرف ہوا، انحراف ہوتے ہوتے بادشاہت اور پھر جمہوریت تک معاملہ پہنچا. اب یہاں اس چیز کو تعبیر قرآن اور روایات کے اندر خطل کی اس طرح کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ حجت خدا کا لوگوں سے دور ہونا. اور باقاعدہ سید الشہدا نے اپنے بیان میں اس کو زیارتناموں کے اندر بھی یہ جملہ آتا ہے کہ سید الشہدا فرماتی کہ مجھے چھوڑ دیا گیا. خاصل خزلہ عربی کی اصطلاح ہے جو زیارتناموں کے اندر بھی آتی ہے اور اس کو ہم دعاؤں کے اندر بھی دیکھتے ہیں. یہی جو لعن کی گئی ہے کہ لعنت حکومت قتلت کا، لعنت اس کے اوپر کہ جس نے آپ کو قتل کیا، اے حجت خدا اے امام. لعنت حکومت سلامت کا، لعنت اس کے اوپر جس نے آپ پر ظلم کیا. یہی لعنت خازن کے لیے بھی آئی ہے، لعنت حکومت خزلت کا، اس پر بھی لعنت ہو کہ جس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. حجت خدا کو تنہا چھوڑنا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر آنا چاہیے. اور حجت خدا کو قتل کرنا، قرآن مجید کے اندر خود یہ لعنت خدا نے بتایا کہ ایک مومن کے بارے میں کہ جو ایک مومن کا ناحق قتل کرتا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، قرآن مجید کی صریح آیت ہے. اور جو امیر المومنین کو قتل کر دے، جو سید الشہداء کو قتل کر دے، خدا بندہ مقال کی لعنت یہ خود دلیلوں کے طور پہ دی جاتی ہے کہ کیوں قاتلین اہل بیت کے اوپر لعنت کرنا واجب ہے، قرآنی واجب ہے قاتلین کے اوپر لعنت کرنا. خدا بندہ مقال نے خود کہا کہ ایک مومن کا بھی کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر. پر اسی طریقے سے خزل کے مقابلے میں نصر ہے. آج ہم جو حجت خدا کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے کربلا میں ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ رودان تکرار نہ ہو، تو ہمیں اس خزل کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا. خود مرحوم تبریزی نے اپنی کتاب احتجاجات کے اندر بھی بہت زبردست کتاب ہے، جس کے اندر دلیلیں دی ہیں مختلف امور کے بارے میں. مرحوم تبریزی نے کتاب احتجاج میں اس میں بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں درود بھیجا. ادھر امام حسن کا ذریعہ جملہ لکھا کہ قد خزلتنا شیعتنا. امام حسن نے اپنا درد بتایا کہ کیوں اس صلح کی طرف مجبور ہوا. احتجاج یعنی دلیل دی، حجت دی، کیوں مجھے یہ کام کرنا پڑا. امام حسن نے اپنا درد یہ بتایا، قد خزلتنا شیعتنا، میرے اپنے ماننے والے انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا. خزلتنا شیعتنا، یہی تعبیر امام حسن کی کہ وہی لوگ جنہوں نے مجھے خط لکھے، وہی لوگ جنہوں نے مجھے الحجر کہا کہ امام آ جائیے، ضرور کیجئے، امام آپ کا ضرور ہو جائے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین نے کہا جب میں میدان میں ظاہر ہوا، جب میں تحریک میں ظاہر ہوا، جب میں نے قیام ظاہر کیا، قد خزلتنا. عیناً یہ تعبیر شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر، وہ شیخ مفید کی کتاب ہے، وہ مستند کتاب ہے مصائب اہل بیت کو سمجھنے کے لیے بھی. اس کا ایک حصہ سید الشہدا کے بارے میں جو ہے، اس سید الشہدا کے بارے میں الارشاد شیخ مفید کی کتاب، اس میں سید الشہدا نے یہی استعمال کی جو مرحوم تبریزی نے امام حسن سے نسبت دی ہے کتاب احتجاج میں. اور زیادہ تعاون کے اندر کتاب کی خدمت میں عرض کی ہے، خاصل کے مقابلے میں ناصر کا تصور ہے. ناصر جو ہر موقع کے اوپر، کیونکہ خاصل کی اصطلاح بھی عربی کے اندر ہمیشہ دقت ہے ہر چیز کے اندر، تو خاصل کی اصطلاح بھی ہر جدائی کو خزل نہیں کہتے، ہر دور ہونے کو عربی میں خزل نہیں کہتے. خازل یا خزل اس دور ہونے کو کہتے ہیں مثلاً جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا، اگر آپ وہاں پہ نہ ہو تو آپ خازل کہلائیں گے. جہاں آپ کا ہونا بنتا ہو، واجب ہو، لازم ہو، آپ اگر وہاں پہ نہ ہو تو خازل کہلائیں گے. بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ ابھی آپ فرش اعضا پر ہیں اور بہت ساری جگہوں پر نہیں ہیں، لیکن ان جگہوں کی نسبت سے آپ خازل نہیں ہیں. لیکن ابھی آپ فرش اعضا پر ہوں اور اسی وقت امام معصوم آپ سے کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے گھر تشریف لے کے جائیں گے. اب اگر آپ فرش اعضا پر بھی ہوں لیکن امام معصوم ابھی آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کی نسبت سے آپ خاصل کہہ رہے ہیں. مثلاً اور سادہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے بچوں کا نابالغ بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا, اگر یہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہوں یہ حاضر کر رہے ہیں, بچوں کو اگر واجب ہے ولایت ہے ماں باپ کی ولایت ہے ماں باپ کی ولایت کے بغیر مطلب جیسے ایک بچی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو سکتی, رشتہ جو جیسے ایک بچی کا بھی کیس چل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ جیسے ہی یہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے یہ خاصل کہلاتی ہے, اس کا نکاح ویلڈ نہیں ہے, اس کا نکاح جائز نہیں ہے, خاصل کہلاتی ہے. ایسی ایک زوجہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایسی جگہ پر جب اس کو شوہر نہ چاہ رہا ہو, حتی نماز شب مصلی کے اوپر بھی ہم خاصل کہلائیں گے, اگر اس کا شوہر مستحب نماز سے روکے اور اگر وہ نہ رکے خاصل کہلائیں گے, مستحب روزے سے روکے اور وہ نہ رکے خاصل کہلائیں گے, حتی فرش زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ معین کرے فلاں خطیب کی فرش ایسا پہ حق نہیں جا سکتی کیونکہ گمراہی کا خطرہ ہے, وہ مثلاً وحدت کی فضا کو توڑتا ہے, وہاں پہ کوئی ہدایت نہیں ہے, وہاں پہ وقت کا ضیاع ہے, اور کہا آپ فلاں عالم کی مجلس سنیں تو خاتون کے اوپر واجب ہے اس فرش ایسا کو ترک کرنا خاصل کہہ دیں. اسی طریقے سے دوست جب کسی دوست کو مدد کے لیے طلب کرتا ہو ضرورت کے وقت مدد کے وقت اگر کوئی دوست اپنے دوست کے پاس موجود نہ ہو فاضل کہلائے گا, یہ چند مثال آپ کی خدمت میں رکھ سکتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نہ ہونا, اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں نہ ہونا, جس لمحے زمانے کے امام کے ساتھ نہیں ہو اس لمحے فاضل ہو, اور جو لمحے زمانے کے امام کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ اس لمحے ناصر. بس نصرت اور ناصر عربی کے اندر واضح فرمایا, اور کیتر دعا کے اندر آیا کہ زیارت آمدوں کو بھی یہ مفہوم ہے اور دعا میں بھی آیا کہ آپ پڑھتے بھی ہیں اور ابن زیارت وارثہ میں بھی ہے کہ اے اللہ تو اس کی مدد کر, اللہم انصر من نصر الحسین, یا من نصرہ اگر امام حسین کے تذکرہ پہلے آیا ہو, کہ اے اللہ تو اس کی مدد کر کہ جس نے امام حسین کی مدد کی. اسی طرح امیر المومنین کے بارے میں بھی آیا اللہ تو اس کی مدد کر جس نے علی کی مدد کی, وَحُزُلْهُ مَنْ خَذَلَهُ, اور اے اللہ تو مجھ سے دور ہو جا جو حسین سے دور ہو گیا یا علی خدا سے دور ہو گیا. یہ امام معصوم کا جملہ ہے کہ اے اللہ تو بس صرف اس کی مدد کر جو ولی خدا حجت خدا کی مدد کرتا ہو, اور جو حجت خدا اور ولی خدا کو چھوڑ جاتا ہو خدا تو بھی اس کو چھوڑ جاتا. امام معصوم کی دعا ہے, وہاں پہ بھی خزانہ کا وقف امام معصوم نے اسلام کیا. بس یہاں سے اتنا آسان نہیں ہے اپنے گناہوں کے ذریعے غفلت کے ذریعے سے دین کو نہ سمجھنے کے ذریعے سے اور ہم اپنی زندگی حجت خدا سے بیگانہ گزارتے ہیں, معصوم کی لعنت بھی آ رہی ہے, معصوم کی بدعا بھی آ رہی ہے اور خدا سے دوری بھی آ رہی ہے. بس حجت خدا سے دوری خدا سے دوری کا باعث ہو جاتا ہے معصوم کی بدعا. یہاں سے انتظار کا وہ فلسفہ, انتظار کا وہ مقصد ہمیں پتہ چلتا ہے جو آپ کی خدمت میں کل بھی ایک روایت پیش کری کہ انتظار کرنے والے کا مقام, جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ صحیح انتظار کرے, اس کے ساتھ یہ لفظ لگایا جو آخر الزمان میں میرے آخری بیٹے کا صحیح انتظار کرے اس کا درجہ بدر و احد کے شوہر کے برابر. اس لیے انتظار کرنے میں سادہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے ساتھ ایک جگہ آیا جو بھی میرے بیٹے کا انتظار کرے گا رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری ہی کنیت سے ہوگا اس کا نام بھی میرا نام ہوگا. فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے راہ خدا میں خون بہایا, جس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو اس کا ثواب اس کے برابر. انتظار کرنے والے کے فضائل تقریباً بندہ حمیر نے انتظار کرنے والے کے مختلف فضائل امیر المومنین کی 40 روایت فقط اجر کے بارے میں جو صحیح انتظار کرتا ہے امیر المومنین کے بارے میں. تو بس یہ انتظار کوئی حادثہ نہیں تھا کہ اچانک ہو گیا, جب رسول اللہ سے روایات آ رہی ہیں, جب قرآن کے اندر آ رہا ہے وَقَيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, بس یہ انتظار مت اسلامی دین اسلام کا واجب اور لازم جز ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. امام تقی امام محمد جواد تقی علیہ السلام تو مثلا درود بھیجو محمد والا انتظار فرش تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے. اسے میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے, میرا اور آپ کا چاہت نہیں ہے کہ میں چاہوں تو انتظار کروں چاہوں تو انتظار نہ کروں. انتظار کے واجب ہونے کے بارے میں وہی روایات ہیں جو نماز کے واجب ہونے کے بارے میں. مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے انتظار کے معاملے میں کیا کام انجام دیا. آخرت میں جیسے نماز کا روزے کا خمس کا حج کا زکات کا سوال ہوگا انتظار کا سوال ہوگا تم نے انتظار کے معاملے میں یہ کام انتظار کے معاملے میں انجام دیا یا نہیں. ہمارے استاد آیت اللہ مصباح یزنی جو کہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں وہ انتظار کو انسان کی تمام زندگی کے اوپر حاوی امر کے طور پہ دیکھتے تھے. مثلا کہتے تھے امام زمانے کے لیے کرو ہر کام, اپنا شخصی ترین کام بھی امام زمانہ کی نسبت دیکھے گا. اگر لباس بھی خرید رہا ہوں امام زمانہ کو پسند ہے یا نہیں ہے, خرید اپنی ضرورت کے لیے رہا ہوں دیکھ اس کے اندر امام کی پسند اور ناپسند شامل ہے, یہی انتظار ہے لباس خریدنے کے معاملے. کھانا کھا رہا ہوں اب یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں میری بھی پسند ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ غذا میری پسند ہو زمانے کے امام کی پسند نہ ہو. پسند پسند کا خیال رکھا اپنی ضرورتوں کے معاملے میں یہی انتظار. اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرنا زوجہ کے لیے زوجہ کے لیے, بس جو شوہر تم انتخاب کر رہی ہو زمانے کے امام کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں, یہی پسند اور ناپسند کا انتخاب یہی تمہارا انتظار ہے. بس یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے اب حاکم کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اب جب تم اپنے لیے حاکم چننے جا رہے ہو, اب جب تم اپنے لیے حکومت چننے جا رہے ہو, اب جب تم اپنے لیے سیاسی نظام چننے جا رہے ہو, یہاں پہ بھی تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو حاکم جس کو میں میری وجہ سے حکومت تک آتا ہے میرے انتخاب کا نتیجہ ہے. اب اس انتخاب میں یہ بھی دیکھو جو حاکم مجھ پہ حکومت کرنے والا ہے آیا زمانے کے امام کو پسند ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے میں ایک حاکم اپنی پسند سے انتخاب کرتا ہوں آخر میں چور نکلتا ہے آخر میں ڈکیت نکلتا ہے آخر میں اس میں وہی ساری صفات نظر آتی ہیں جو یزید کے اندر موجود تھی. حلال خدا کو حرام کرتا ہے حرام خدا کو حلال کرتا ہے, شراب پیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ یہ شہد تھا, نامحرموں کے ساتھ ناجائز تعلقات اس کی داستانیں بھری پڑی تھیں. میں اس کو حاکم انتخاب کروں گا میں انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. حاکمیت کے لیے حکومت کے لیے ایک پورا سیاسی نظام تشیع کے پاس جتنا خوبصورت نظام حاکمیت کا خدا کی حاکمیت سے لے کے ہر دور اور ہر زمانے کی حاکمیت کے لیے جتنا خوبصورت نظام خدا شاہد تشیع کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. بس انتظار کرنے والا اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں منتظر نظر آئے گا, اپنے لباس اپنی غذا اپنی پسند اپنی پڑھائی اپنی جاب اپنی کیریئر اور تمام تر اس کی زندگی کی ضروریات میں اس کا انتخاب جیسے زمانے کے امام کی پسند اور ناپسند کے ساتھ سازگار ہو جائے گا فوراً. جو امام کو پسند نہیں ہے یہ بھی پسند نہ کرے, جس کو امام دوست نہیں رکھتے یہ بھی دوست نہ رکھے. یہ انتظار کا سادہ معنی آتی ہے جو کہ بزرگان فرمائے بلا فرمائے. حتیٰ کہا کہ اگر تم قدرت نہیں رکھتے ایک ایسی برائی کو اور ایک ایسی بری اور فاسق اور ظالم کو مقابلہ کرنے سے تو تمہارا انتظار یہ ہے کہ تم کم از کم دل میں اس کی نفرت رکھو. اگر تم کسی ظالم کو روک نہیں سکتے, اگر تم کسی فسق کو فساد کو روک نہیں سکتے, اگر تم کسی برائی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم جب تم سے کوئی پوچھے گا یہ امر کیسا ہے, اگرچہ تمہارے پاس حکومتی طور پہ مالی طور پہ انسانی طور پہ وہ توانائی نہیں ہے ریسورسز نہیں ہے تمہارے پاس اس ظلم کو روکنے کے لیے, لیکن اس سے شدید نفرت کرو انتظار उस हद में तुम्हारे ऊपर वाजिब है जितनी तुम तवानाई और ताकत रखते हो, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप इससे ज्यादा ताकत हासिल नहीं करनी, बस जो तुम्हारे इंतजार का तकाजा है उतनी ताकत तुम्हें हासिल करनी है, अपनी ताकत में इजाफा करना है। और यही आप देखिए माफा मेरी रिस्पॉन्स ताला का इंतजार और मैं अपना इंतजार देखू। इसी 100 साल के अंदर एक फकीर 80 साल बूढ़े मोमिन ने 2500 साल शहंशाहियत के निजाम को उलट के वहां पे निजाम इमामत और विलायत के एक रोशन छोटा सा चराग वहां पे जलाया इमाम खुमैनी का इंतजार। और एक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो अपने इलाके से भी जुल्म का खात्मा नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने वजूद से जुल्म का खात्मा नहीं कर पा रहा। इमाम खुमैनी ने इंतजार का फरीजा पूरा करते हुए सबसे पहले अपने वजूद से जुल्म का खात्मा किया, अपने वजूद से गुनाह का खात्मा किया, अपने वजूद से हुज्जत खुदा की नापसंद को बाहर निकाला और अपने वजूद को हुज्जत खुदा का पसंदीदा वजूद बनाया। एक इंकलाब इमाम खुमैनी के साथ में आया, इसी इंकलाब को माशरे की तरफ। बस यह हमेशा याद रखिएगा, अगर माशरा खराब है मुझसे शुरू होगा, अगर माशरा खराब है और मैं सोचता हूँ कि ये माशरा खराब है मैं कैसे ठीक करूँ, ऐसे ही ठीक होगा जब आप ठीक होंगे। जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो माशरा ठीक होने की तरफ जाएगा। मैं चाहता हूँ माशरे में लोग दीन सीखें, जब मैं खुद ही दीन नहीं सीखता तो मैं ये दर्द लेके दुनिया से चला जाऊंगा, माशरा दीनदार नहीं बन पाएगा। मैंने दीन सीखने में जब मैं 10-20 साल लगाऊंगा तब मैं चाहूंगा 10 लोग और दीन सीख पाएंगे, लेकिन जब मैं खुद गर्क होऊंगा दुनिया की लज्जतों के अंदर और ये दर्द रहूं कि लोग दीन नहीं सीखते, बस मामला यहां से शुरू होगा। इमाम खुमैनी ने करके दिखाया, जब तक तुम खुद अपने ऊपर इमामत और विलायत को नाफिज नहीं कर सकते, अपने घर में भी नाफिज नहीं कर सकते, अपनी जौजा में भी नाफिज नहीं कर सकते, अपने बच्चों में भी नाफिज नहीं कर सकते, अपने दोस्तों में भी नाफिज नहीं कर सकते। एक छोटी सी हुकूमत इस्लामी हर मोमिन का अपना घर है, एक उम्मत उसके बच्चे और उसकी सोचा है, छोटी सी उम्मत खुदा ने उसको इमाम बनाया वली बनाया, कि छोटी सी उम्मत है। अगर इसके ऊपर इमाम जमाने की हुकूमत नाफिज हो सकती है तो मामला इस घर से बाहर जा सकता है, लेकिन मैं चाहूँ मेरे घर में दाऊद मीडिया फिरौन इंटरनेट और तमाम फिस्क फुजूर हो और माशरा हुसैनी बन जाए, कभी भी ये इंकलाब नहीं, ऐसे नहीं आते हैं। इंकलाब दिल से शुरू होता है, दिल तक पहुंचता है। बस सही दुश्मन ने यह सैयद शोहरा को पता था कि रूए जमीन पर पाकी जरदरीन हस्ती के जरिए से यजीदियत को मिटाया जा सकता है, किसी फासिक और फाजिर को जब तक वो अपने फिस्क और फुजूर पे मुसर ना था अपने लश्कर में शामिल नहीं, जब तक वो खुद एहसास करके तौबा करके ना आ गया उसको अपने लश्कर में शामिल नहीं किया। और यही वजह है कि विलायत और इमामत हमें इसके मफहूम को समझना जरूरी है। अगर हम विलायत को फकत मोहब्बत समझें तो हमेशा हुकूमतें ताबूतों की होंगी, हुकूमतें जालिमों की होंगी, और मैं इमामत और विलायत को फकत मोहब्बत तक लेकर आ जाऊँ। जैसे हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने विलायत और इमामत को फकत दोस्ती तक महदूद कर दिया, अमीर मोमिनीन की दोस्ती का ऐलान हुआ था, पर इधर तशय्यों में जाए तो तशय्यों अमली तौर पर विलायत और इमामत के नाम पर मोहब्बत को अपना फरीजा अक्सरियत भी समझता है, जबकि विलायत और इमामत यानी हाकिमियत, विलायत और इमामत यानी मेरे जिस्म पर वली खुदा हुज्जत खुदा इमाम ज़माने की हुकूमत। आपके जिस्म पर इमाम ज़माने की हुकूमत के लिए तो आपका कोई नहीं रोक रहा, आपको जालिम और फासिक और फाजिर हाकिम आगे तो नहीं कहता कि ना महरम को ना देखो, हिजाब मत करो, कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई आपके फर्दी जिंदगी के ऊपर आके तो आप नहीं कहते कि टेलीविजन के ऊपर ये ड्रामा मत देखो, ये फिल्म मत देखो, या ये चीजें देखो, वो चीजें देखो। इमामत और विलायत की जिस्म पर हुकूमत, मेरी आंखों का हाकिम जमाने का इमाम, मेरे कानों पर हाकिम जमाने का इमाम, मेरे हाथों पर हाकिम जमाने का इमाम, मेरे जिस्म पर, मेरी ख्वाहिशात पर, मेरे दिल पर हाकिम जमाने का इमाम, मेरी चाहतों पर हाकिम जमाने का इमाम। यहां से इंकलाब हुसैनी का सफर शुरू होता है। अगर अपने जमाने के इमाम के सुपुर्द अपना जिस्म कर दूंगा, बाद में अपना माल भी उसके सुपुर्द कर दूंगा, बाद में अपना اپنا کمایا ہوا بھی میرے پاس ہے لیکن حاکم زمانے کا امام ہے، جیسے وہ چاہے گا ویسے خرچ کروں گا۔ گاڑی میری ہے، حاکم امام ہے، گھر میرا ہے، حکومت امام کی ہوگی۔ میں کماتا ہی اسی لیے ہوں کہ پہلے کچھ کماؤں اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ حجت خدا کے ساتھ ہمارے رابطے کو مضبوط کرے گا، یہ سوچ اور یہ فکر آزاداری سے ظہور کی طرف لے جائے گی۔ ایک آزادانہ ہماری آنکھیں میں حالت اگر ہم دیکھیں کہ میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ جس قدر گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، جس قدر خود میں قرآن سے دور ہوں، اس کی فرش ادا پر آ کیسے گیا تعجب کرتا ہے انسان۔ اتنا گناہوں کے اندر صبح شام لتڑا ہوا شخص حسین ابن علی کو ممبر بیٹھا ہوا، یہ کرم ہے سید الشہداء کا کہ ہم فرش ادا کی نعمت سید الشہداء نے عطا کی ہے کہ جس حال میں بھی ہو اس فرش عزا پہ حسین بلند کر دیا۔ لیکن مجھ جیسا گناہگار آگے کم از کم حسین کی اس کرم اور اس نوازش کا شکر یہ ہے کہ اب اس فرش عزا سے جا کر وہ کام نہ کروں جس کے بارے میں نہ دے، ورنہ میں کس قابل ہوں کہ آج علی اصغر کے فرش عزا پر آ کے ان کے مسائل پڑھ سکوں، ورنہ میری کیا مجال ہے کہ علی اکبر کی فرج ازا اور میری زندگی، حضرت عباس کے مصاحب اور میرا وجود، جناب زینب کے وہ کرب اور میرا وجود۔ عزیزان گرامی، عزیزان سید الشہداء، یہ اتمام حجت سید الشہداء کی میری ہدایت کے لیے کہ مجھے ابھی بھی اس حال میں بھی فرج ازا پر قبول کر رہی ہے۔ عجیب عالم ہے، عصر عاشق سید الشہداء اپنے انصار کو ایک ایک کر کے پہلے اصحاب شہید ہوتے جاتے ہیں، پھر انصار شہید ہوتے جاتے ہیں، پھر اہل بیت اور بنو ہاشم جب شہید ہوتے جاتے ہیں، عصر عاشور ایک کر بڑی صدا سید الشہداء نے بامنی حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا وحل من معین یعیننا۔ ارے عجیب عالم میں سید الشہداء دیتے ہیں کہ جب فطرت تنے تنہا کربلا کی زمین پر یہ صدا دیتا ہے، عین الفرسان الحجاز، اے حجاز کے شیروں کہاں ہو، اے حر کہاں ہو، اے علی اکبر کہاں ہو، اے علی ایک ایک کا نام لے کے اے قاسم کہاں ہو۔ پھر منہ سے رونے کی صدائیں آتی ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں بیبیوں سے، ارے اہل بیبیوں، اے اہل بیت عصمت کی برپردہ بیبی ہو، ارے اے بیبی ہو، ارے ابھی
لاکھوں کی فوج اب شش ماہ کا مقابلہ کرے گی، ارے عمر ساتھ
भगवान के अंदर लगाया। अरे तीर का खींचना था, एक तीर गिर गया, दूसरा तीर गिर गया। अरे कहा, अरे मनूर तुमने जिस पर तीर चलाने को कहता है, अरे ये तो एक नन्ना सा बच्चा है। एवर बना जल्दी कर, एवर बना जल्दी कर, ये क्या चीज है जो तुझे तीर चलाने पर रोक लगी है। और बना ने कहा,
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا دَامَ الْحُسَيْنُ